الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال حجاج القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقصر وهو العادل وأما القاصد فهو الجائز بالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أحمد بن إشكابي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكاعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جزا الله عنا سيدنا محمد الله الاخر. بخاری شریف کی آخری حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑی ہوئی اور یہ بخاری شریف حدیث کی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب شمار ہوتی ہے. اس کی آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو مشہور صحابی ہے. سن 7 ہجری میں یہ اسلام لائے اور سب سے زیادہ احادیث کی روایت کرنے والے صحابی بن گئے. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے بس یہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے. اصحاب صفہ کے اصحاب میں بھی ان کا شمار تھا. جو ایک چبوترا تھا اس پر بہت سے صحابہ رہتے تھے. بس وہی پہلا مدرسہ تھا, وہی خانقاہ تھی پہلی, اور وہی تبلیغ کا مرکز بھی تھا. وہیں پر حضور کی صحبت میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہ کر صحابہ اپنا تزکیہ کراتے تھے اور وہیں پر رہ کر احادیث یاد کرتے تھے. وہیں سے صحابہ ملاقاتوں کے لیے چلے جاتے تھے, دعوت دینے چلے جاتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی صحابہ میں سے ہیں. اور اتنا ساتھ رہے وکانا یدور مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث دار, حضور کے ساتھ رہتے تھے جہاں حضور چلے جاتے تھے تشریف لے جاتے تھے یہ بھی ساتھ ہوتے تھے. لہذا ایک قلیل عرصے میں, بہت تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے بہت زیادہ روایات یاد کری اور امت تک پہنچائی. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت آپ کی صحبت بابرکت کا نتیجہ تھا. تو فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ جو ان دو کلموں کو پڑھے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا. ان دو کلموں کو پڑھنے کی برکت سے ہم سب اگر ہم پڑھنے لگیں تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے. تو کلمتان حبیبتان الی الرحمن, لیکن یہ دو کلمے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اور ان کلموں کی برکت سے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے, ایسا تاثر ابھرتا ہے ذہن میں، یہ آتا ہے کہ بہت مشکل کلمے ہوں گے، بہت بڑے بڑے لمبے لمبے کلمے ہوں گے، بہت طویل ہوں گے، تو اس کے فوراً فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ہیں اللہ کو محبوب بھی ہیں، ان کا پڑھنے والا بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا، لیکن خاص بات یہ ہے کہ وہ دو کلمے ہیں بھی بہت آسان، بہت آسان ہے، خفیفتان علی اللسان زبان پر ہلکے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، اچھا زبان پر ہلکے ہیں، بہت آسان ہے، اس سے یہ تاثر ذہن میں آتا ہے کہ پھر ان کا ثواب بھی کم ہوگا، تو حضور نے فرمایا نہیں، ان کا زبان پر بھی ہلکے مگر ان کا ثواب بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، یعنی بہت آسانی سے ادا ہو جائے اور بہت بڑا ثواب بھی اس کا بھی باعث بنے، بہت بڑے ثواب کا اور اجر کا، ثقیل اتانی فی المیزان، اور فرمایا وہ دو کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ پاک ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات اپنی حمد کے ساتھ، سبحان اللہ العظیم، اور پاک ہیں اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ عظیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان کلمات کی قدردانی نصیب فرمائے، تو یہ بہت آسان ہے، پڑھ لیں ہمارے ساتھ ہی پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، بس یہ بہت آسان ہے، ان کو پڑھیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ان کو، پہلے دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، تو اس میں یہ پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس کے بعد دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حمد کے بعد اللہ کی تسبیح اور حمد ہو، اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، پھر درود پڑھ کے پھر اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگ لی جائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے، اور یہ ہمارے ساتھی نے جو تکمیل کی ہے اللہ تعالی ان کو عالم با عمل بنائے، ان سے خوب خوب دین کا کام لیں، اور جہاں جہاں ہمارے فضلاء نے مدرسے سے فارغ ہونے والے طلباء نے تکمیل کی ہو، اپنا درس نظامی مکمل کیا ہو، اللہ تعالی ان سب کو قبول فرمائے اپنے دین کی عالی خدمت کے لیے،
بتانے تو زیادہ اچھا ہے،
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم مجھے بڑی خوشی ہے پہلے تو میں اس کا اظہار کروں گا کہ مجھے بہت خوشی ہے آپ حضرات کی زیارت نصیب ہوئی یا حاضری نصیب ہوئی اور آپ کا جو نظم و ضبط یہ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ بہت اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں بات سن رہے ہیں بس آخر تک یہ بات سن کے جائیے گا میری بات غور سے سنیں جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیں گے نا توجہ سے اردو سمجھ میں آ رہی ہے یا سندھی میں ترجمہ مفتی عبدالواسی صاحب کر لیں گے اگر کسی کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو یہ موجود ہے میں تھوڑا تھوڑا کہہ کے یہ سندھی میں ترجمہ کر لیں گے اگر ایسا ہو تو یا اردو سمجھ رہے کاش مجھے سندھی آتی ہوتی تو میں سندھی میں بیان کرتا اور میں نے پانچویں جماعت سے لے کر اور نوی جماعت تک پانچ سال سندھی پڑھی ہے اور جب میں سندھی پڑھتا تھا تو ایک دفعہ تبلیغ میں جانا ہوا سیر روزے کے لیے گاؤں تھا کنکر اس کا نام تھا مجھے آج تک یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا اس وقت اور بزرگوں کی طرف سے اجازت بھی نہیں تھی تو خاندان کے ایک ہمارے ساتھی تھے ان کے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی تھی تو اس لیے چلا گیا تھا تو مجھے خود ہے وہاں جا کر میں نے سندھی میں دعوت دی تھی تو اور بچوں کو میں سندھی میں کیونکہ میں اس وقت بچہ تھا تو میں سندھی میں دعوت دیتا تھا وہ بچوں کو اردو نہیں آتی تھی تو اس دن میں خود حیران ہوا کہ اچھا مجھے اتنی اچھی سندھی آتی ہے لیکن اس کے بعد وہ پھر مدرسے میں آئے پھر سب کچھ بھول گئے اب کچھ بس یہی آتا ہے تم جو نالو چھا ہے اچھا اچھا بس تھوڑی بہت سندھی آتی ہے کچھ تھوڑی تھوڑی سمجھ لیتے ہیں لیکن بیان کرنے پہ قدرت نہیں ہے ورنہ میں سندھی میں ہی بیان کرتا دیکھو بھائی جتنی زبانیں ہیں نا یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں جتنی زبانیں ہیں آپ جس زبان کو سن رہے ہیں نا اس کو یہی سوچ کر سنیں گے اللہ کی نشانی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین آپ نیچے بیٹھ گئے اور ہم کو جو شرم آئے گی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنا اور واختلاف السنتکم تمہاری زبانوں کا اختلاف میں اردو بولتا ہوں آپ سندھی بولتے ہیں کوئی پنجابی بولنے والا ہے کوئی پشتو بولنے والا ہے کوئی سرائکی بولتا ہے یہ زبانوں کا اختلاف اور رنگوں کا اختلاف کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے کوئی سانولا ہے کوئی وہاں جاپان وغیرہ کی طرف چلے جائیں تو پیلا پیلا سا رنگ ہوتا ہے اب یہ سب یہ رنگ ہیں فرمایا تمہارے رنگوں کا اختلاف اور تمہاری زبانوں کا اختلاف یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے لہذا اس آیت کی روح سے جتنی زبانیں ہیں وہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں سب, اور اللہ کی نشانیاں قابل, جس طرح اللہ قابل تعظیم ہے, اللہ تعالیٰ عظیم ہے, ان کی عظمت ہم سب پر فرض ہے, ان کی تعظیم ہم سب پر فرض ہے, اسی طریقے سے ان کی نشانیوں کی تعظیم بھی ہم سب پر فرض ضروری ہے. لہذا کسی زبان کی تحقیر جائز نہیں, اس آیت کی روح سے جائز ناجائز کیا اندیشہ ہے, کفر ہے. کسی زبان کی تحقیر کرنا کہ یہ زبان صحیح نہیں ہے فلا ہے, یہ اس طرح کہنا اندیشہ ہے کفر ہے, کیونکہ اس نے اللہ کی نشانی کی تحقیر کی دراصل, اور ظاہر ہے اس میں اندیشہ ہے کفر ہے, اس سے بچنا چاہیے. ساری زبانوں کی تعظیم کرنی چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ عربی زبان کی تعظیم سب سے زیادہ ہے, کیونکہ اس زبان میں قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے, ابھی ہم نے حدیث پڑھی عربی زبان میں, اور مرنے کے بعد سب کی زبان عربی ہے, سب کی زبان ہے. اور کراچی میں ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب ہوتے ہیں, وہ جب لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں ہوتے تھے تو کوئی مریض انتقال کے قریب ہوتا تھا, اس کے پاس جاتے تھے کلمہ پڑھاتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ تجربہ کیا کہ جو وہ مرنے کے قریب ہوتا تھا وہ عربی سمجھنے لگتا تھا, حالانکہ عربی جانتا نہیں تھا لیکن عربی سمجھنے لگتا تھا. تو وہ شاہ اہل اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ صاحب کے خاندان کے فرد تھے, ان کا ان کو ایک پڑوسی بلانے آئے کہ ہماری دادی کی طبیعت بہت خراب ہے, آخری وقت ہے, اور وہ عربی بول رہی ہے, عربی جانتی نہیں تھی, ساری زندگی نماز نہیں جانتی تھی, نماز قرآن کچھ نہیں جانتی تھی, آخری وقت میں عربی بولنے لگی. وہ گئے, وہ کہنے لگے چل کے دیکھ لیں کیا یہ بول رہی ہے, ذرا ترجمہ ہمیں سنا دیں. تو وہ کہہ رہی تھی لا تخافی ولا تحجنی, اپنی زبان میں لا تخافی ولا تحجنی, لا تخافی ولا تحجنی, اس کا ترجمہ ہے کہ اے عورت تو غم خوف بھی مت کر اور غم بھی مت کر. تو انہوں نے اس سے عربی میں پوچھا کہ یہ تم کیوں کہہ رہی ہو, تو اس عورت نے بتایا کہ یہ سامنے فرشتے کھڑے ہیں, یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہی ہوں, میں وہ بات دہرا رہی ہوں. تو انہوں نے پوچھا یہ کس وجہ سے, وہ فرشتے کہیں کس وجہ سے رہے, تو اس نے بتایا کہ میں ایک دفعہ گھی لے کر آئی, گھی خرید کر لائی دکان سے بازار سے, اس گھی کو جب پگھلایا چولہے پر رکھ کے پگھلایا تو اندر سے ایک روپے کا سکہ نکلا. میں نے یہ سوچا کہ میں نے گھی خریدا ہے, یہ سکہ جو ہے نا یہ تو میں نے نہیں خریدا, تو میں نے اس دکاندار کو واپس کیا, اس کو جا کر واپس کیا. اللہ تعالیٰ نے اس پر مجھے یہ بشارت دے رہے ہیں, میرے سارے گناہوں کو, حالانکہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتی تھی, سارے گناہوں کو میرے معاف فرما کر ان فرشتوں سے بشارت دلوائی ہے کہ تمہیں اب کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں, غم کی بھی ضرورت نہیں, میرا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا. وہ بڑے کریم ہیں, بڑے کریم ہیں, کوئی ایک چیز ان کو پسند آ جائے اس کو بہانہ بنا کے آدمی کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے. تو کیا پتا ہمارا یہ جمع ہونا آج یہ ہماری مغفرت کا سبب بن جائے, اس مجلس میں بیٹھنا ہماری مغفرت کا سبب بن جائے, کچھ بعید نہیں. تو یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے نا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون, دیکھیں آپ لوگ یہاں گاؤں دیہات میں رہتے ہیں, اگر آپ شہر میں اپنے بچے کو بھیجیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, وہاں کوئی آپ کا جان پہچان کا آدمی ہو تو آپ اپنے بچے سے کیا کہتے ہیں, بیٹا تم شہر میں جا رہے ہو, کراچی جا رہے ہو, حیدرآباد جا رہے ہو, وہاں جا کر میرا فلاں دوست ہے, جو کچھ مشورہ کرنا ہو اس سے پوچھ پوچھ کے چلنا, تم وہاں پردیسی ہو, کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے یہ میرا فلاں دوست ہے اس سے پوچھ کر عمل کرنا. ایسا ہوتا ہے, کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, نہیں کرتے آپ لوگ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی انسان کو یہاں بھیجا ہے دنیا میں, اللہ فرماتے ہیں دیکھ انسان تو یہ دنیا میں بھیج رہا ہوں, وہاں پر میرے دوست ہیں, اولیاء ہیں, اولیاء اولیاء جمع ہے ولی کی, ولی کہتے ہیں دوست کو, وہاں میرے دوست ہیں, ان سے تعلق رکھنا, ان سے پوچھ پوچھ کر چلنا. یہ ہے آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوب اچھی طرح سن لو, خوب اچھی طرح سن, اللہ کا مطلب ہے اچھی طرح سن لو, جان لو کہ اللہ کے جو دوست ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. کس وجہ سے؟ ایمان لائے وہ اور تقوی اختیار کرتے. ایمان تو الحمدللہ ہم سب کے پاس ہے, ایمان اللہ تعالیٰ نے کلمے کی برکت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی برکت سے ایمان ہمارے پاس آ گیا, ایمان کی دولت ہمیں حاصل ہو گئی. ایک چیز صرف حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہے تقوی. تقوی اور تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کو تقوی کہا جاتا ہے. تو اولیاء اللہ کی صرف یہ دو خاص نشانیاں ہیں, ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. دیکھو بھائی, بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایمان دیا نا, تو اللہ چاہتے ہیں کہ ہم معمولی ایمان والے نہیں رہیں. اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے یہ ہیں کہ ہم اعلی ایمان, اعلی اعمال کے ساتھ, بڑے اعمال, بڑے ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہوں, اللہ کے پاس پہنچے. لہذا ایمان کی برکت سے ہمارے دادا شیخ فرماتے تھے کہ وہ جو ہے نا تقوی, یہ تقوی جو ہے یہ اکانومی کلاس کے ٹکٹ کو فرسٹ کلاس میں تبدیل کر دیتا ہے. ہمارے پاس اکانومی کلاس کا ٹکٹ آ گیا ایمان لا کر, اگر ہم تقوی اختیار کر لیں تو یہ اکانومی کلاس کا ٹکٹ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہو جائے گا. ٹرین میں ہوتا ہے نا, ایک اکانومی کلاس ہوتی ہے, ایک فرسٹ کلاس ہوتی ہے, اس میں سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں, لہذا اس کا طریقہ کیا ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالی سے تعلق کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو اور یہ تعلق مضبوط ہو؟ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے کیا, کیسے اللہ کا تعلق حاصل کیا. تو دیکھیں بھائی, صرف تین چیزیں ہیں جو میں آج عرض کروں گا, تین چیزیں. نمبر ایک, صحابہ نے اللہ کا تعلق حاصل کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کے ذریعے. نمبر دو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعلق حاصل کیا حضور کی صحبت کے ساتھ ساتھ حضور کو اپنی خرابیاں, اپنی بیماریاں, اپنے گناہ بتا کر اور حضور سے علاج پوچھ کر اور اس علاج پر عمل کر کے. نمبر تین, حضور کی صحبت کے ساتھ حضور کو اپنی خرابیاں بتا کر اور بیماریاں بتا کر اور گناہوں کا بتا کر اور حضور کے علاج پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کی انہوں نے. دعا, یہ تین چیزیں ہیں. پہلی بات سمجھیں بھائی, آدمی جس صحبت میں بیٹھتا ہے ویسے ہی بن جاتا ہے. جیسی آپ کی صحبت ہوگی آپ ویسے ہی بن جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک چیز رکھی, ہماری طبیعت ایسی بنائی ہے کہ جیسی ہماری صحبت ہوگی, یہ آدمی سگریٹ پینا شروع کرتا ہے نا, سگریٹ یا شراب پینا شروع کر دیتا ہے, یہ ایسے ہی گھر بیٹھے نہیں, کسی شرابی سے دوستی ہوتی ہے اس کی, سب سے پہلے کسی شرابی سے تعلق قائم ہوتا ہے, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا, شرابی بن گیا. کسی سگریٹ پینے والے سے دوستی ہوئی, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہوئے, کچھ آپس میں کچھ تعلق پیدا ہوا, اور پھر یہ بھی سگریٹ پینے لگا. پان کھانے کی بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ پان کھانے والے سے کوئی تعلق ہو گیا تو پان اس نے ایک دفعہ کھلا دیا, پان کا مزہ لگ گیا, پان شروع ہو گئے, پان کھانا شروع ہو گئے. بالکل ایسے ہی اللہ کا تعلق, اللہ تعالیٰ کی نسبت, اللہ تعالیٰ سے جوڑ, اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ کے تعلق والے کے پاس جانا پڑے گا. میں آپ کو ایک سادہ سی بات بتاتا ہوں. کپڑا کہاں سے ملتا ہے بھائی, ذرا بتائیے گا, کپڑا کہاں سے ملتا ہے؟ کپڑے والے سے. ایسے ہی ہے, اب ذرا بولتے رہیں, ہم ذرا آپ کو بلواتے رہیں گے. اور برف کہاں سے ملتی ہے؟ برف والے سے. سبزی کہاں سے ملتی ہے؟ سبزی والے سے. تو اللہ کہاں سے ملے گا؟ بس سیدھی سیدھی بات ہے, اس میں کوئی ہیر پھیر ہے جی؟ کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے, مٹھائی کہاں سے ملتی ہے بھائی؟ مٹھائی والے سے. برف کہاں سے ملتی ہے؟ برف والے سے. اللہ ملتا ہے اللہ والے سے. بس ہمارے ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک آدمی آیا, ان سے کہا کہ حضرت یہ آپ کیا کہتے رہتے ہیں, اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے, ہم ایسے ہی اللہ والے نہیں بن سکتے, ہمیں ایسے ہی اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہو سکتا. تو ان بزرگ نے فرمایا بھائی ایسا ہے تو پھر آپ اللہ والے کیوں بن رہے ہیں, اللہ والا تو بہت چھوٹا مقام ہے, آپ صحابی بن جائیے. ہے بھائی اگر اللہ والا آدمی ایسے ہی, انہوں نے کہا بھائی آپ یہ کیا کہتے ہیں, کسی اللہ والا بننا ہے تو کسی اللہ والے, نیک بننا ہے تو کسی نیک آدمی کے پاس, متقی بننا ہے تو کسی متقی کے پاس جانا پڑے گا, ولی بننا ہے تو کسی ولی کے پاس جانا پڑے گا, یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا, ان بزرگ نے کیا کہا کہ آپ ولی کیوں بن رہے ہیں, آپ صحابی بن جائیے, اگر آپ خود بن سکتے ہیں تو صحابی بن جائیے. انہوں نے کہا بھائی صحابی بننے کے لیے تو حضور کی صحبت چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انہوں نے کہا بھائی اچھا چلو ایسا کرو تابعی بن جاؤ. تو انہوں نے کہا تابعی بننے کے لیے تو کسی صحابی کی صحبت چاہیے. تو انہوں نے کہا تبع تابعی بن جاؤ. انہوں نے کہا تبع تابعی بننے کے لیے کسی تابعی کی صحبت چاہیے. کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ ولی بننے کے لیے بھی کسی ولی کی صحبت چاہیے, خاص اللہ کا خاص بندہ بننے کے لیے بھی اللہ کے کسی خاص بندے کے پاس جانے کی ضرورت ہے. یہ بات سمجھ گئے؟ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا بات سمجھیے گا اور اس پہ عمل بھی کیجیے گا. لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے باقاعدہ حکم فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, کہ آپ اے نبی آپ ان صحابہ کے درمیان اپنے آپ کو روک کر رکھا کیجیے, یعنی طویل صحبت دیجیے ان کو, خوب ان کے درمیان بیٹھا کیجیے تاکہ یہ آپ کی برکت سے, آپ کی صحبت کی برکت سے یہ بھی اللہ والے ہو جائیں اور صاحب نسبت ہو جائیں, اللہ کا تعلق ان کو حاصل ہو جائے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, جو ان لوگوں کے ساتھ اپنے کو روک کر رکھا کیجئے جو اللہ کو اپنے رب کو پکارتے ہیں, بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ صبح و شام, يُرِيدُونَ وَجْهَ دیکھیں مرید کا جو لفظ ہے وہ یہیں سے نکلا ہے, یوریدون یہ نکلا ہے اس کا جو فائل کا صیغہ ہوگا وہ مریدون ہوگا. ہم مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والا، یعنی اللہ کو پانے کا ارادہ کرنے والا، اللہ تک پہنچنے کا ارادہ کرنے والا، اللہ کا خاص بندہ بننے کا ارادہ کرنے والا. یریدون وجہ، یہ صحابہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بن جائیں. لہذا آپ چونکہ یہ چاہتے ہیں یہ اللہ کے بن جائیں، لہذا آپ ان کے درمیان رکیے، ان کو خوب اپنی صحبت دیجئے تاکہ ان کو یہ اللہ والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی نسبت اور تعلق ان کو حاصل ہو جائے، ان کی نسبت قوی ہو جائے، تعلق قوی ہو جائے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے اپنی نظر بھی نہ ہٹائیے، ان پر اپنی نظر ڈالتے رہیے. مرض کیوں نہ جاتا، شفا کیوں نہ ہوتی، کہ دیکھا تھا تم نے دعا کی نظر سے. یہ اللہ والے بڑے عجیب لوگ ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں ان کی زبان بھی نہیں ہلتی، ہونٹ بھی نہیں ہلتے، دل میں دعا کر لیتے ہیں یا اللہ اس کو اللہ والا بنا دے. یہ ہے ولا تعدو عیناک عنہم، ان پر اپنی نظر نگاہ کرم ڈالتے رہیے. حضور سے کہا جا رہا ہے صحابہ پر اپنی نگاہ ان سے نہ ہٹائیے، ان پر اپنی نگاہیں ڈالتے رہیے. وہ جو تبوک کے موقع پر تین صحابہ پیچھے رہ گئے تھے نا، ان میں سے دو تو بڑی عمر کے تھے، ضعیف العمر تھے، ایک صحابی جوان تھے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ. وہ فرماتے ہیں حضور نے ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور سب سے فرمایا کہ ان کو سلام بھی نہیں کرو، یہ سلام کریں جواب نہ دو. پھر بعد میں حکم یہ آیا تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے تنبیہ فرمائی، بعد میں حکم یہ آیا اپنی بیویوں کو بھی ان کے ماؤں کے یہاں بھیج دو. یہ فرماتے ہیں جب میں حضور کو دیکھتا تھا تو حضور کہیں اور یوں نظر ہٹا لیتے تھے، کیونکہ ناراض تھے تو حضور اپنی نظر ہٹا لیتے تھے، اور میں کہیں اور متوجہ ہوتا تھا، جیسے نماز پڑھ رہا ہوں یا کہیں اور متوجہ ہوں تو حضور مجھے دیکھتے تھے. یہ دیکھنا محدثین فرماتے ہیں اور بزرگ حضرات فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں یہ دیکھنا عام دیکھنا نہیں تھا، یہ دیکھنا وہ تھا کہ ہم ابھی تو ان سے ناراضگی چل رہی ہے لیکن ان کو استقامت رہے، دین پر استقامت رہے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے تھا. مرض کیوں نہ جاتا، شفا کیوں نہ ہوتی، کہ دیکھا تھا تم نے دعا کی نظر سے. تو اللہ والے دعا کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہ ہے صحبت، ساتھ رہنا. دیکھیں میں آپ کو قرآن کی ایک مثال دیتا ہوں. اصحاب کہف جو تھے نا، اصحاب کہف، پہلے پچھلی قوموں میں کچھ اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی، یہ اس میں رہتے تھے، وہاں رہتے تھے، یہ آ کر ایک ایک کر کے ایک جگہ بیٹھتے رہے، سب نے ایک دوسرے سے پوچھا، غرض پوچھی کیوں آ کر بیٹھے، انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ ہماری قوم نافرمانی میں مشغول ہے اور یہ غلط کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم آ کر بیٹھ گئے. سب نے ایک دوسرے سے غرض پوچھی، یہی غرض تھی، لہذا وہ سب وہاں سے چلے کہ یہاں اب رہنا ٹھیک نہیں ہے، ہم یہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کر سکتے، لہذا وہاں سے وہ چلے. جب وہ چلے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو گیا، انہوں نے اس کتے کو بھگانا چاہا، وہ کتا بھاگا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی، انسانی زبان، انہی کی زبان میں اس نے بات کی کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے ساتھ رہوں. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کتا بول رہا ہے اور اللہ کے حکم سے بول رہا ہے، انہوں نے پھر کتے کو اپنے ساتھ لیا. اور حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے ایسے جانور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے، ہدہد کو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی کو، اس میں ایک جانور یہ بھی ہے، یہ اصحاب کہف کا کتا، اس کو انسان کی شکل دے کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے. کیوں بھائی؟ یہ اصحاب کہف نبی نہیں تھے، صحابہ بھی نہیں تھے، نبی نہیں تھے، صحابہ نہیں تھے، یہ کون تھے؟ اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے تھے. ان کے ساتھ ایک کتا ہو گیا، وہ کتا ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کتے پر بھی پیار آ گیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے انسان کی شکل دے کر. اب پتہ چلا اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ جڑنے سے کتے اور کتا بھی جنت میں جا رہا ہے انسان کی شکل لے کر، اللہ اس کو جنت میں بھیجے. تو ہم تو انسان ہیں، ہم کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ جڑ جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم پر بھی رحم آ جائے. کتے پہ رحم آ گیا، پیار آ گیا کتے پر اللہ کو، تو ہمارے اوپر پیار کیوں نہ آئے گا. اور اس کی ایک مثال یوں ہے کہ کریم باپ جب ہوتا ہے نا، کوئی کریم باپ ہو، اپنے بیٹے کو کچھ دے رہا ہو، ٹافی وغیرہ پیسے دے رہا ہو، اس کے پاس اس کا دوست بھی کھڑا ہوا ہو، وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کے بیٹے کا دوست ہے، تو اس کو بھی دے دیتا ہے، بیٹا تم بھی لے لو، تم میرے بچے کے دوست ہو، تم بھی لے لو، ایک ٹافی اس کو بھی دے دیتا ہے. بیٹے کو بھی ٹافی دے رہا ہے، بیٹے کے دوست کو، اس کے ساتھ کھیلنے والے کو بھی ٹافی دے رہا ہے. کریم باپ کا یہ حال ہوتا ہے. تو اللہ ہے، ایک مخلوق ہو کر انسان کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے دوست کو بھی دے رہا ہے، جو اپنے بیٹے کو دے رہا ہے وہی اپنے دوست، اس کے بیٹے کے دوست کو بھی وہی دے رہا ہے. تو اللہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو جڑ جاتے ہیں نا، اللہ کے دوستوں کے ساتھ جو جڑ جاتے ہیں، اللہ جو ان کو دیتا ہے وہی ان کو بھی دے دیتا ہے. لو تم بھی لے لو، تم میرے دوست کے دوست ہو. تو یہ ہے صحبت. دیکھیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کیوں کہا جاتا ہے؟ صحابہ، صحیبہ یصحبو، ساتھ رہنے والا. حالانکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین بھی تھے، لیکن کوئی نہیں کہتا حضرات مجاہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبلغ بھی تھے، کوئی نہیں کہتا حضرات مبلغین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر کوئی کہے تو سمجھ میں نہیں آئے، مشکل ہوگی سمجھنے میں. صحابہ کو صحابہ کہا جاتا ہے حضور کی صحبت کی وجہ سے، صحیبہ یا صحبہ، حضور کے ساتھ رہنے والے. ثانیت نہیں اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب انہوں نے اپنے صاحب سے، اپنے ساتھ رہنے والے سے، حضرت ابوبکر سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہجرت کے موقع پر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک حلقہ لگا ہوا تھا لوگوں کا، اس وقت ایک گویا تھا زازان اس کا نام تھا، وہ گا رہا تھا، لوگوں سے پیسے لیتا تھا گا کر، بانسری بجا کر. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور پوچھا، تو ان کو بتایا گیا کہ یہ اس طرح گاتا ہے اور لوگوں سے پیسے لیتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لو کان یقرأ القرآن بهذا الصوت الحسن، کاش یہ قرآن پڑھتا ہوتا اس خوبصورت آواز، اتنی اچھی اس نے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے، اس خوبصورت آواز کے ساتھ یہ قرآن پڑھتا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو اس نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون صاحب تھے، یہ جو گئے ہیں کون صاحب تھے اور یہ کچھ فرما کر گئے ہیں؟ لوگوں نے کہا ھذا صاحب رسول اللہ، ھذا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی صحبت میں رہنے والے ہیں، صحابی ہیں حضور کے، حضرت عبداللہ ابن مسعود. اس نے پوچھا کیا کہہ کر گئے ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ کہہ کر گئے ہیں کہ کاش تم اپنی اس خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پڑھتے. بس یہ جملہ اس کے دل پر لگ گیا. وہ گیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر رونے لگا. بس اس کو یہ ہدایت کا وقت تھا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے گلے لگا لیا. کسی نے کہا بھی، حضرت نے اس کو گلے لگا لیا، کسی نے کہا یہ تو گویا ہے، گاتا ہے، گانے گاتا ہے. فرمایا یہ آنسو دلیل ہے اس کے، یہ جو رو رہا ہے یہ دلیل ہے توبہ کی. اور التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. میں اللہ کے محبوب کو گلے کیوں نہ لگاؤں؟ تو بھائی یہ صحبت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، صحبت کی برکت سے. دیکھیں قرآن میں آتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں والذین معہ، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اس ساتھ رہنے کی برکت سے ان پر کیا اثرات مرتب ہوئے اس ساتھ رہنے کی برکت سے معیت ساتھ رہنا والذین معہ اس سے کیا ہوا سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالی لائے اشداء علی الکفار رحماء بینہم یہ اعتدال ہے کہ یہ کافروں پر سخت ہیں مسلمانوں پر نرم ہیں یعنی جہاں سختی استعمال کرنی چاہیے وہاں سخت ہیں جہاں نرمی استعمال کرنی چاہیے وہاں نرم ہیں اسی کو اعتدال کہتے ہیں جو چیز جہاں جیسے استعمال کرنی چاہیے وہاں استعمال کرنا حضور کی صحبت کی برکت سے سب سے پہلی چیز یہ ہے جہاں غصہ کرنا چاہیے وہاں غصہ جہاں نرمی کرنی چاہیے وہاں نرمی جہاں پیسے خرچ کرنے چاہیے وہاں پیسے خرچ کرنا جہاں پیسے نہیں خرچ کرنے چاہیے وہاں نہ کرنا اس کو اعتدال کہتے ہیں سب سے پہلے حضور کی صحبت سے یہ اثر آیا صحابہ میں والذین معہ کا اثر یہ ہوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا دوسرا کثرت عبادت رکع اور سجد یہ مبالغے کے صیغے ہیں اہل علم جانتے ہیں بہت زیادہ رکوع کرنے والے بہت زیادہ سجدہ کرنے والے ہیں چونکہ حضور کی یہ عادت تھی زیادہ نماز پڑھتے تھے خوب نماز پڑھتے تھے لمبی نمازیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ کا جملہ کتنا پیارا ہے حضور کی نمازوں کے بارے میں رات کی عبادت کے بارے میں لا تسأل عن حسنهن وطولهن حضور کی جو نمازیں ہوتی تھی نا رات کو اس کے بارے میں تو ان کی طوالت اتنی طویل لمبی نمازیں اور اتنی حسین اور اتنی خوبصورت نمازیں ہوتی تھیں کہ اس کے بارے میں کچھ پوچھو ہی نہیں یہی چیز صحابہ میں آ گئی تراہم رکعاً سجداً تم ان کو دیکھو گے کہ وہ خوب کثرت سے رکوع کر رہے ہیں کثرت سے سجدے کر رہے ہیں یہ چیز حضور سے آئی صحبت کی برکت سے میں نے عرض کیا نا جیسے آدمی صحبت اٹھاتا ہے ویسے ہی بن جاتا ہے تیسری چیز نقل فرمائی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یہ اخلاص ہے اخلاص ہمارے بزرگ تھے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے اخلاص بغیر ان کے الفاظ تو یہ ہیں اخلاص بدون صحبت اہل اللہ حاصل نہیں ہوتا یعنی اخلاص کا مقام اللہ والوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت اٹھانی پڑتی ہے کسی ولی کی صحبت اٹھانی پڑتی ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں اللہ کے لیے اعمال کرتے ہیں یہ اخلاص ہے یہ حضور کی صحبت سے یہ تین چیزیں جو اللہ نے ذکر فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ منتقل ہوئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو تو بھائی جیسے ہم صحبت اٹھائیں گے ویسے بنیں گے اللہ والوں کی صحبت اٹھائیں گے ایک نہ ایک دن اللہ والے بن کے رہیں گے ایک کام ہو گیا ایک چیز ہو گئی صحبت جیسی صحبت ویسے ہی ہم بنیں گے ارے بچوں تم باتیں نہ کرو غور سے سنو بات غور سے سنو شاباش دوسری چیز کیا تھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی بیماریاں اپنے عیب اپنی خرابیاں آ کر حضور کو بتاتے تھے اور حضور سے مشورہ طلب کرتے تھے ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور انہوں نے آ کر یہ عرض کیا جاء رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشكى قسوة قلبه فقال امسح رأس اليتيم واطعم المسكين یہ خرابی بتائی دل کی خرابی بتائی میرے اندر یہ خرابی ہے حضور سے عرض کر رہے ہیں میرے اندر یہ خرابی ہے کہ میرا دل سخت ہے دل سخت ہونے کی کیا علامت ہوتی ہے کسی پہ رحم نہیں آتا غصہ زیادہ آتا ہے پیسے جہاں پیسے خرچ کرنے چاہیے وہاں نہیں کرتا دل سخت ہو جاتا ہے بہت ساری چیزیں اس سے جب آدمی کا دل سخت ہو جائے تو بہت سارے خرابیوں میں وہ مبتلا ہوتا ہے انہوں نے ایک اصولی بات بتائی کہ میرا دل سخت ہے یہ اپنی بیماری اپنی خرابی کا اظہار تھا حضور کے سامنے، حضور نے علاج بتایا. فقال امسح رأس اليتيم، جہاں تم کو کوئی یتیم مل جائے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو. وأطعم المسكين، مساکین کو، غربا کو، غریب لوگوں کو، مساکین کو کھانا کھلاؤ، مستحقین کو کھانا کھلاؤ. تمہارا دل، یہ دو چیزیں کرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا. یہ علاج بتایا. یہ دوسری چیز ہے صحبت کے ساتھ ساتھ، یہ نہیں کریں گے ہم جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، اس کو مرض نہیں بتائیں اپنا تو ہمیں دوائی دے دے گا، وہ کوئی عالم الغیب تھوڑی ہے. جب تک ہم ڈاکٹر کو اپنی بیماری نہیں بتائیں گے اس وقت تک وہ علاج نہیں بتا سکتا. ایسے ہی اللہ والے روحانی ڈاکٹر ہیں، اللہ والے روحانی ڈاکٹر ہیں، یہ روح کے ڈاکٹر ہیں، یہ بتائیں گے. جب ہم ان کو بیماری بتائیں گے تو علاج بتائیں گے. مثلا ہم ہم سے بد نظری ہو جاتی ہے، نامحرم کو دیکھ لیتے ہیں، کان ہمارے غلط استعمال ہو جاتے ہیں، گانے وغیرہ سن لیے، دل میں گندے خیالات پکا لیے، ہاتھ ہمارے غلط استعمال ہو گئے، پیروں سے غلط جگہ پر چل کر جاتے ہیں، اور اعضا ہمارے غلط استعمال ہو رہے ہیں، تو ان کی بیماریاں، یہ بیماریاں ہمیں بتانی پڑیں گی. شرعی پردہ نہیں ہے، شرعی پردہ جتنی خالہ زاد، مامو زاد بہنیں، خالہ زاد بہن، چچا زاد بہن اور چچی، مومانی اور تائی، ان سے پردہ کہاں ہے آج کل؟ کون کرتا ہے؟ بڑے بڑے دیندار سمجھے جانے والے لوگوں میں یہ نہیں ہے. اور جب تک یہ شرعی پردہ ہم نہیں کریں گے ہم صاحب نسبت نہیں بن سکتے. نماز، تلاوت، ذکر، تسبیحات، ان سب کے انوارات ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم گناہ سے نجات نہ پائیں. جب تک عادت بنا کر کوئی شخص کسی گناہ میں مشغول ہے، عادت بنا کر کسی گناہ کی اس کو عادت ہے، تو وہ صاحب نسبت نہیں ہو سکتا، ولی نہیں ہو سکتا، متقی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے یہ اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا ہے اور ان کو اپنی خرابیاں بتانی پڑتی ہیں. دیکھیں یہ صحابی آ کر اپنی خرابی بتا رہے ہیں، حضور علاج بتا رہے ہیں. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ خود، یہ تو ان سے روایت ہے لیکن ایک دفعہ خود ان کا اپنا واقعہ ہوا. وہ فرماتے ہیں بینا انا فی بیتی فی مصلایا اذ دخل علی رجل فاعجبنی الحال التی رآنی علیہا فقال رحمک اللہ یا ابا ہریرہ لک اجران اجر السر و اجر العلانیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ایک دن اپنی بات بتائی کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا، اکیلا تھا، گھر میں اکیلے نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی داخل ہوا، اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا. اب حضور کے پاس آ کر یہ بتا رہے ہیں اور یہ پوچھنا چاہتے تھے یہ ریاکاری تو نہیں، ریاکاری کی بیماری جس کی وجہ سے عبادات ضائع ہو جاتی، وہ تو نہیں، کیونکہ مجھے اچھا لگا. اب دیکھیے آ کر حضور کو بتاتے تھے صحابہ، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب اس پر رحم فرمائے، تیرے لیے تو دو اجر ہیں، ایک تو تو نے چھپ کر نماز پڑھی اجر و سر، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالی نے تیری ایک خوبی کو مخلوق پر ظاہر کر دیا کہ ابو ہریرہ اچھا آدمی ہے، چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی بیماریاں، اپنی خرابیاں آ کر بتایا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا علاج بتاتے تھے. اس طرح صحابہ سے وہ خرابیاں دور ہوتی تھیں اور وہ صحابہ پھر صحابہ بنے. اور تیسری چیز، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اے صحابہ تم حضور کے پاس جاتے بھی ہو، ان کی صحبت میں بھی بیٹھتے ہو اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی خرابیاں بھی بتاتے ہو، گناہ بھی بتاتے ہو، پھر ان سے علاج بھی پوچھتے ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک تین چیزیں نہ ہوتی تو تمہارا کام نہیں بن سکتا تھا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. اے صحابہ, اگر اللہ کا فضل, اللہ کی رحمت اور اللہ کی مشیت, یعنی اللہ کا چاہ لینا, اللہ کا چاہ لینا کہ مجھے اس کو اپنا بندہ بنانا ہے, یہ تین چیزیں نہ ہوتی تو تم میں سے کسی ایک کا بھی تزکیہ نہیں ہو سکتا تھا, پاک صاف نہیں ہو سکتا تھا گناہوں سے. ولولا فضل اللہ علیکم, اللہ کا فضل, اللہ کی رحمت اور اللہ کی مشیت. ولکن اللہ یزکی من یشاء, مشیت, چاہ لینا, یہ تین چیزیں اور ہیں. لہذا جب یہ آیت نازل ہوئی تو ظاہر ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا فضل, اللہ کی مشیت بھی مانگی. تو یہ وہ تین چیزیں ہیں جن کے کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق پیدا ہوگا. کسی اللہ والے سے ہم اپنا تعلق قائم کریں, پھر اس تعلق قائم کرنے کے بعد اس کو اپنی خرابیاں بتائیں, گناہ بتائیں, ہم ان گناہوں میں مبتلا ہیں, اور پھر ان گناہوں کا علاج کرانے کے ساتھ ساتھ ہم یہ دعا بھی کریں کہ اللہ اپنا فضل, اپنی رحمت مجھے عطا فرما دیجیے, اور میرے بارے میں آپ فیصلہ فرما دیجیے, چاہ لیجیے مجھے کہ مجھے اپنا بندہ بنانا ہے آپ کو. یہ تین چیزیں ہیں بھائی, تب کہیں جا کر ہم اللہ تعالی سے تعلق ہمارا قائم ہوگا. یہ ہم اس خوش فہمی میں نہ رہے, جو طریقہ ہے وہ قرآن و حدیث کا یہی ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں, میں نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی, قرآن کی اور حدیث کی بات پیش کی ہے, صحابہ کا عمل پیش کیا ہے, اس پر ہم چلیں گے تو ہم کامیاب ہیں ورنہ ناکام ہیں. اور ہمارے تمام بزرگوں نے, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں, ہمارے تمام بزرگوں نے کسی اللہ والے سے, کسی نہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کیا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے اللہ کی محبت سیکھی, ان کو اپنی خرابیاں بتائیں, ان سے علاج کروایا, ان کی صحبت میں بیٹھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا, انہوں نے پہلے وہ بیعت ہوئے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور ان کے انتقال کے بعد بیعت ہوئے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کا تعلق تھا, ان سے تھا, اور خود فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے دعوت کا تبلیغ کا کام مجھ سے لیا ہے, یہ میرے شیخ کی فکر تھی. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فکر شیخ کی ہوتی ہے اور مرید کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے. میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا, مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں. اور یہ جو آپ فضائل اعمال, آپ کے یہاں بھی پڑھی جاتی ہے نا فضائل اعمال, یہ کس نے لکھی ہے؟ مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے. آپ ان کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, اس میں لکھا ہے جگہ جگہ میرے آقا, میرے آقا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ بھی ان کا تعلق بھی مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے تھا, ان کو اپنے آقا فرماتے ہیں, میرے آقا. غالباً فضائل رمضان جو رسالہ ہے اس میں میرے آقا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی. تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مرشد ان کو بنایا تھا, مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مرشد مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا, ان کے انتقال کے بعد ان کو بنایا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. اسی طریقے سے ہمارے حضرت بزرگوں میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اپنا مرشد بنایا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. جتنے ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے اقابر ہیں, سب نے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کیا, اور اس سے ایسے تعلق نہیں قائم کیا, اصلاح بھی کرائی, جیسے صحابہ آ کر حضور کو بتاتے تھے اپنی بیماریاں خرابیاں, انہوں نے اسی طرح بتائیں, علاج کروایا. خالی کسی کی صحبت میں جانا کافی نہیں. جو صحابہ کا طریقہ ہے اس پر چلنا پڑے گا ہمیں, تو ہماری اصلاح ہوگی, اور ہم صاحب نسبت بنیں گے, اللہ کا تعلق ہمیں حاصل ہوگا. میں نے ایک دفعہ حضرت کو خط لکھا. اب ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ جاری کیا ہے کہ بھائی خط لکھ دیا کرو. بہت سی آج کل گناہ ایسے ہو گئے, ایسے ایسے گناہ کہ عام طور پہ شیخ اور مرشد کے سامنے مرید کہہ بھی نہیں سکتا, اس کو شرم آتی ہے میں اس گناہ میں مبتلا ہوں. لہذا خط لکھنے کا طریقہ یہ جاری کر دیا کہ خط لکھ دو شیخ کو, ایک صفحے کے دو حصے بیچ میں لکیر کھینچ کے سیدھی طرف اپنے حالات لکھو اور بائیں طرف خالی چھوڑ دو, اس میں شیخ کا جواب آئے گا, اس کے لیے خالی چھوڑ دو. تو میں نے ایک دفعہ اپنے مرشد کو خط لکھا کہ حضرت میں آپ کو اپنی جو گناہ جو خرابی میں لکھتا ہوں کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں, اس خرابی میں مبتلا ہوں, آپ کا جواب آنے سے پہلے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. یہ میرے ساتھ عجیب معاملہ. حضرت نے جو جواب لکھا اور لکیر کھینچ کے لکھا, آپ کو بہت مبارک ہو, اور فرمایا پتہ ہے اس, اور حضرت نے لکھا میرا بھی یہی حال ہے. اس وقت حضرت کے شیخ زندہ تھے مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا میں بھی اپنے میرا بھی یہی حال ہے, میں اپنے شیخ کو لکھتا ہوں میری اصلاح ہو جاتی. اور فرمایا بات یہ ہے کہ جب بندہ کسی گناہ سے بچ نہ رہا ہو, بچ نہیں پا رہا, کوئی گناہ بار بار اس سے ہو رہا ہو, وہ کوشش کے باوجود وہ اس گناہ سے نہیں بچ پا رہا, تو اس کے لیے آخری حال یہی ہے کہ اپنے شیخ سے کے سامنے اس گناہ کو پیش کر دے, بھائی میں اس گناہ میں مبتلا ہوں, اس کا علاج بتا دیں, اس گناہ کی وجہ سے میری نمازیں ہیں اور میرا ذکر اس کے انوارات ضائع. بھائی سوچے تو صحیح, ایک آدمی, آپ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں یا اچھی غذائیں ملتی ہیں, سبزی تازہ ملتی ہے, گوشت آپ کو اچھا ملتا ہے, اور پھل یہاں پہ بالکل تازہ ہوتے ہیں, ہر چیز یہاں خالص ہوتی ہے, شہر کی طرح نہیں, وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, وہاں تو ڈیزل والی ہوا ہم لیتے ہیں, پیٹرول والی ہوا, سی این جی والا سانس لیتے ہیں. ایک آدمی نے جو ہے نا وہ ملاوٹ والی غذاؤں سے تنگ آ کر اور زہر کھا لیا, اب انتظار میں بیٹھا ہے, اصل میں زہر میں بھی ملاوٹ تھی. تو ہمارا تو یہ حال ہے, آپ لوگوں کو خالص غذائیں ملتی ہیں, کوئی خالص غذائیں مقوی غذائیں کھاتا ہو اور پھر تھوڑا سا زہر بھی کھا لے, کیا ہوگا اس کا حال, بیمار ہوگا. اور اگر وہ زہر کھانا نہیں چھوڑا, اس نے کھاتا رہا روز کھاتا رہا, ایک دن مر جائے گا. مقوی غذائیں اس کے کام نہیں آئیں گی, اعلیٰ خالص غذائیں اس کے کام نہیں آئیں گی اگر وہ زہر کھا رہا ہے ساتھ ساتھ. اسی طرح نماز, روزہ, تلاوت, ذکر, بڑی بڑی یہ روح کے لیے بہت زبردست غذائیں. نماز تو اتنی ضروری غذا ہے روح کے لیے کہ اللہ نے اس کو فرض کر دیا, اس کو فرض ہے, یہ غذا لو تو سب کے اوپر فرض ہے. تو یہ غذائیں, یہ روح کو تقویت دینے والی, طاقت دینے والی چیزیں, ان کے ساتھ گناہ کر لے یہ زہر ہے. خالص غذاؤں کے ساتھ زہر کھا لینا تو خالص غذاؤں کا اثر ہی سب خراب ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح نمازوں کے ساتھ, ذکر تلاوت کے ساتھ گناہ کی عادت بھی ہے. شرعی پردہ نہیں ہے, شرعی پردہ, نہ محرموں کو دیکھتا ہے, موبائل فون غلط استعمال کر رہا ہے, اس میں غلط چیزیں دیکھتا ہے, حیا سوز ایمان سوز چیزیں دیکھتا ہے, ایمان کو خراب کرنے والی, دل میں گندے خیالات پکاتا ہے, زبان سے غیبت ہے, بہتان ہے, گالیاں دینا ہے, کانوں کا غلط استعمال ہے, موسیقی سنتا ہے, گانے سنتا ہے, ہاتھ غلط استعمال کرتا ہے, پیروں سے غلط جگہ چل کر جاتا ہے, اور نماز بھی پڑھ رہا ہو. تو یہ تو نماز کے ساتھ ساتھ مقوی غذا, خالص غذا کے ساتھ زہر کھانا ہوا, اس کی مثال ایسی ہے, تو فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ تین کام کرنے سے ہمارا, ہم صحابہ کی نہج پر آ جائیں گے. یہ تین کام سمجھ گئے میں, کسی اللہ والے کی صحبت, نمبر دو اس کو اپنے عیوب, اپنے خرابی, اپنے گناہوں کی اطلاع کرنا, پھر وہ جو علاج بتائے اس پر عمل کرنا, اور تیسرا یہ کہ اللہ سے, اللہ کا فضل, اللہ کی رحمت اور اللہ کی مشیت, اللہ کا چاہ لینا کہ اللہ میرے بارے میں آپ چاہ لیجئے کہ مجھے اپنا بنا لیجئے, میرے بارے میں فیصلہ فرما لیجئے, اپنا بنا لیجئے. یہ تین چیزیں مانگنی. ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت کو جب میں نے خط میں یہ بات لکھی اپنے مرشد کو, تو حضرت نے فرمایا میرا بھی یہی حال ہے, آپ کو بہت مبارک ہو, میرا بھی یہی حال ہے. بات یہ ہے کہ جب بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو پھر بھی وہ گناہ سے نہیں بچ پا رہا ہو تو وہ اپنے مرشد کو بتا دے کہ میں یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا, آپ علاج بتا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے جیسے ایک بندے کو اس نے اپنا عیب اپنا گناہ بتا دیا صرف اس وجہ سے کہ میں کسی طرح اللہ والا بن جاؤں, میں متقی بن جاؤں, تقوی والا بن جاؤں, اللہ والا بن جاؤں. اس وجہ سے اس نے اپنا ایک گناہ علاج کرانے کے لیے اس گناہ کا اس نے اپنے شیخ کو مرشد کو اپنا گناہ بتا دیا. اللہ کو اس پر ایسا پیار آتا ہے کہ اللہ کا فضل متوجہ ہو جاتا, اور جب اللہ کا فضل متوجہ ہو جائے تو شیخ کا جواب آنے میں دیر لگتی ہے, اللہ کا فضل تو جلدی پہنچ جاتا ہے, اس لیے اصلاح ہو جاتی ہے. اس کا راز یہ ہے کہ میرے جواب آنے سے پہلے ہی آپ کی اصلاح ہو جاتی ہے. حضرت نے بہت خوش ہو کر لکھا مبارک, وہ خطوط میرے پاس رکھے ہیں حضرت. تو بس بھائی یہ کام کر لیں, ٹھیک ہے, کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں میں نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی, میں تو قرآن و حدیث کی بات پیش کر رہا ہوں, صحابہ کا عمل پیش کر رہا ہوں. دیکھیں ایک صحابی ہے, بڑے صحابی ہیں, ان کی احادیث میں کتاب وہ روایات آتی ہیں, ان کا نام ہے نسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حیات الصحابہ میں جو مولانا یوسف کاندھیلی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب ہے حیات الصحابہ, اس میں ان کا قول منقول ہے. فرماتے ہیں کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نتعلم منہ الورع. ہم لوگ حضرت عمر رضی حضور کے وصال کے بعد دنیا سے رخصت ہونے کے بعد چھوٹے درجے کے صحابہ نے کسی بڑے درجے کے صحابی سے وہ اپنا شیخ اور مرشد بنا لیا تھا. یہ بھی یاد رہے, یہ بھی ایک بہت بڑا باب ہے. حضرت ابو ہریرہ کی مجلس مسجد نبوی میں ہوتی تھی, اور وہ روایات میں خاص انداز سے پلر اپنے ستون سے ٹیک لگا کر وہ بیان کرتے تھے, اور جو ان سے مناسبت رکھنے والے صحابہ ہیں اور تابعین تھے وہ ان کے پاس بیٹھتے تھے. ایک اصلاحی مجلس ہوتی تھی, اس میں کیا ہوتا تھا, تقوی کا سبق ہوتا تھا, تقوی اختیار کرو, اللہ کی نافرمانی سے بچو, یہ اس طرح کے مضامین ہوتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہفتے وار مجلس ان کے گھر پر ہوتی تھی, اس میں بہت سے کچھ صحابہ جمع ہو جاتے تھے, ان کے پاس جاتے تھے, ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے, ان کی باتیں سنتے تھے. یہ کتابوں میں موجود ہے, روایات میں موجود ہے. جب تک ہم صحابہ کے عمل پر نہیں آئیں گے اس وقت تک ہماری اصلاح نہیں ہوگی. جو طریقہ ہے وہ یہی ہے, اس پر آنا پڑے گا. ہمارے بزرگوں نے بھی اس پر عمل کیا ہے, ہم کون ہوتے ہیں, ہمارے بڑوں نے جب کیا ہے تو ہم کون ہیں. تو یہ تین کام ہیں, اللہ کا کسی اللہ والے سے تعلق. ہاں تو حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نقل کر رہا تھا, انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت عمر کے ساتھ چپٹ کر رہتے تھے. کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ, ہم حضرت عمر کے ساتھ چپٹ کر رہتے تھے, اور وجہ اس کی چپٹنے کی ساتھ رہنے کی وجہ یہ تھی, نتعلم منہ الورع, تاکہ ہم ان سے ورع سیکھیں. ورع کہتے ہیں تقوی کے اعلیٰ مقام کو, یعنی آدمی گناہوں سے بچنے والا بن جائے اور بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے, اس کو کہتے ہیں ورع. یہ سیکھنے کے لیے ہم حضرت عمر کے ساتھ چپک کے رہتے تھے. معلوم ہوا تقوی اور اللہ والا بننے کے لیے کسی اللہ والے کے ساتھ, سچے اللہ والے, سچے متقی کے ساتھ چپکنا پڑتا ہے. دیکھو ایک صحابی کا قول میں نقل کر رہا ہوں, میں تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا. تو یہ کام ہم سب کو کرنا پڑے گا, ضروری ہے, اور اصلاح فرض ہے. ہاں کسی اللہ والے کو اپنی گناہ بتانا اور اس کا ان گناہوں کا علاج پوچھنا, اس کو اصلاح کہتے ہیں, یہ فرض ہے. اسی لیے حکیم الامت نے مسئلہ لکھا ہے, مسئلہ میرے فرماتے ہیں میرے نزدیک اس زمانے میں کسی اللہ والے کی صحبت اٹھانا فرض عین ہے, فرض عین, جیسے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, ایسے ہی کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا فرض عین ہے. دیکھو سن لو مسئلہ. اب یہ تو ہو گیا اصلاح کا معاملہ, صحبت اللہ والوں کا, اولیاء اللہ کا. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ بھائی دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. تین کام ہم کر لیں ہم حضور کے سچے امتی بن جائیں. سچے امتی بننا چاہتے ہیں بھائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بننا چاہتے ہیں؟ اب تین کام کرنے پڑیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرمائی ہے, ربنا وابعث فیہم, اے ہمارے رب میری اولاد میں بھیج دیجئے رسولا, ایک رسول جو انہی میں سے ہو میری اولاد میں سے ہو. اس کے تین کام ہیں, یتلو علیہم آیاتک, کہ وہ امت کے لوگوں پر تلاوت کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر کے ان کو سنائے, ان کو آپ کی طرف بلائے, قرآن پڑھ پڑھ کر آیتوں کے ذریعے آپ کی طرف بلائے. میرا رب یہ فرماتا ہے دعوت دے, یہ ہو گیا دعوت و تبلیغ. یہ محنت کون سی ہو گئی؟ کیوں بھائی بولے بھائی, دعوت و تبلیغ. آپ کے یہاں بھی جماعتیں آتی ہیں, تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. یتلو علیہم آیاتک, اور آگے فرمایا ویعلمہم الکتاب والحکمہ, ان کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے, سنت کی تعلیم دے اور کتاب کی تعلیم دے. یہ ہو گیا مدرسہ. مدرسہ علماء سے تعلق, دوسرے لفظوں میں اگر کوئی ہر آدمی مدرسے میں داخلہ نہ لے سکے علماء سے تعلق رکھے, انشاءاللہ اسی پر عمل ہو جائے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور تیسرا ویزکیہم, تزکیہ یعنی کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا. یہ ویزکیہم یہاں پر بھی آ گیا. ویزکیہم یہ تین کام ہیں, ٹھیک ہے, یہ تین کام ہیں. صحابہ نے یہ تینوں کام کیے. میں نے عرض کیا نا کہ اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا وہ پہلا مدرسہ بھی تھا کہ وہاں بیٹھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث صحابہ یاد کرتے تھے, اور وہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں بھی بیٹھتے تھے, ان کو اپنے عیوب کی اطلاع کرتے تھے اور مشورہ لیتے تھے, علاج پوچھتے تھے گناہوں سے, کیسے ہم فلاں گناہ میں مبتلا ہیں, کیسے اس سے نجات حاصل ہو, حضور اس کا علاج بتاتے تھے جیسے میں نے ابھی عرض کیا. اور وہیں سے جماعتیں صحابہ جاتے تھے ملاقات کرنے کے لیے, دعوت دینے کے لیے. یہی مدرسہ تھا, یہی تبلیغی مرکز بھی تھا, یہی خانقاہ بھی تھی. تو بھائی ہم سب ایک ہی ہیں, ہم سب کو تین کام کرنے چاہیے, دعوت اور تبلیغ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. میں آج کل جگہ جگہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندو اگر امت کو جوڑنا ہے امت کو جوڑو, حضور کی امت کو جوڑو, توڑ پیدا نہ کرو. جوڑنا ہے جوڑ پیدا کرنا ہے, تین کام ہم سب کو کرنے پڑیں گے, تین کام ہم سب کو کرنے پڑیں گے کہ تبلیغ میں ہم اپنا حصہ ڈالیں, جتنا ہو سکے ہم اپنا حصہ ڈالیں. جڑیں گے بھائی تبلیغ میں انشاءاللہ, بس اللہ آپ کو خوش رکھے. تبلیغ میں اپنا حصہ ڈالیں. دوسرا کام یہ کریں کہ مدرسے سے تعلق, کن عالما او متعلما, یا تو عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو مدرسے میں داخلہ لیں باقاعدہ عالم بنیں, لیکن یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا, لیکن جتنا مدرسے سے تعلق فرض ہے اتنا ہونا چاہیے, جتنا فرض ہے وہ تو ہونا چاہیے. مطلب قرآن کریم کی تجوید سیکھنا فرض ہے, اور یہ عام طور پہ مدرسے میں ہوگا, اتنا تو آنا چاہیے, مدرسے سے تعلق ہونا چاہیے, ورنہ کسی اہل علم سے تعلق قائم کریں, اللہ والوں سے, علماء سے تعلق قائم کریں, علماء سے تعلق رکھیں, ان سے مسائل پوچھ پوچھ کر عمل کریں. یہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ, قرآن سیکھیں, علماء سے تعلق رکھیں, علماء کی مجالس میں بیٹھیں. ویزکیہم, اور تیسرا کام یہ کر لیں کہ کسی کو اپنا شیخ اور مرشد بنا لیں, اس کو اپنے گناہوں کی اطلاع کریں, اس سے ان گناہوں کا علاج پوچھیں, گائے گائے کبھی کبھی اس کی صحبت میں جایا کریں, بیٹھا کریں, بس یہ تین کام کر لیں تو ہم حضور کے سچے پکے امتی بن جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ دیکھو میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں اور قرآن کی آیت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ تین کام کر لیں. اور وہ یزکیم شیخ سے تعلق کے بعد آپ کو تین کام یہ کر لیں جو میں نے بتا دیے, کہ اس کی صحبت میں جاتے رہیں, اس کو اپنے عیوب کی اطلاع, گناہوں کی اطلاع کریں, اس سے علاج پوچھیں, اور اپنے لیے دعا بھی کرتے رہیں, اللہ میری اصلاح فرما دیجیے, مجھے اپنا بنا لیجیے, اپنا فضل اپنی رحمت مجھ پر نازل فرما دیجیے وغیرہ. تو یہ تین کام ہم سب کو کرنے ہیں, دعوت تبلیغ, علماء سے مدارس سے تعلق, اور نمبر تین تزکیہ, کسی اللہ والے سے تعلق. انشاءاللہ یہ تین کام کرنے سے ہم کو خود فائدہ ہوگا اور امت کو بھی فائدہ ہوگا. کریں گے بھائی کام جی؟ بس یہ کام کرنے سے ہم سچے پکے امتی بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو انتہائی خوش رکھے کہ آپ نے میری بات سنی, اور اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو, جمع ہونے کو قبول فرمائے, جنت میں بھی ہم سب کو اکٹھا فرما دے. عبدالباسط صاحب فرما رہے ہیں نعت شریف ہو جائے. ہمارے شیخ اور مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں. ہمارے مرشد کی پہلی نعت ہے وہ جو حضرت نے مدینہ شریف میں لکھی, پہلی نعت شریف وہ پیش کرتا ہوں. یہ صبح مدینہ, یہ شام مدینہ, یہ صبح مدینہ, یہ شام مدینہ, مبارک تجھے جہاں تم کہاں ڈھونڈتے گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ پوری امت کی، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ اس مبارک مجمع میں، اس مبارک محفل کے موقع پر آپ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے. اے اللہ ہم اپنے گھروں کو یہاں سے لوٹیں تو اس حال میں لوٹیں کہ آپ نے ہماری مغفرت فرما دی ہو. اے اللہ اے اللہ ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما دیجیے، گناہوں سے، اپنی نافرمانی سے اے اللہ بچنا، اجتناب نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کے، ہماری خواتین، ہمارے بچوں، ہمارے بڑوں، ہمارے نوجوانوں سب کو اے اللہ ہدایت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما دیجیے. اہل کفر کو اہل ایمان بنا دیجیے. اہل کفر کو اہل ایمان بنا دیجیے. اہل ایمان کو اہل تقویٰ بنا دیجیے. اہل ایمان کو اہل تقویٰ بنا دیجیے. اے اللہ اے اللہ جن کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اے اللہ ان کی قبروں، ہم ان کی طرف سے ہم آپ سے اے اللہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اے اللہ ان قبروں سے عذاب ہٹا کر ان قبروں پر اپنی رحمتیں برسا دیجیے. اے اللہ اے اللہ ہم سے تو، اے اللہ ہم سے یہ سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی. اے اللہ ہم سے یہ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی، ہم قبر کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ ہم جہنم کا عذاب، اس سے بڑھ کر جہنم کا عذاب ہے، وہ کیسے برداشت کریں گے؟ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ ایمان کامل پر امت کے ایک ایک فرد کو ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ سلامتی ایمان کے ساتھ اور سلامتی اعضا کے ساتھ ہم سب کو زندہ رکھیے، اور سلامتی ایمان کے ساتھ اور سلامتی اعضا کے ساتھ اپنے اپنے وقت پر ہم سب کو اپنے پاس بلا لیجیے. اے اللہ اے اللہ نیکیوں والی زندگی نصیب فرمائیے، گناہوں سے اجتناب والی زندگی نصیب فرمائیے، تقوی والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائیے. اے اللہ یہ جو ہاتھ آپ کے آگے اٹھے ہوئے ہیں، بوڑھوں کے بھی ہاتھ ہیں، بچوں کے بھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی جنہوں نے قرآن کی تکمیل کی ہے، اے اللہ قرآن حفظ کیا، حدیث پڑھی، اے اللہ ان لوگوں کے بھی ہاتھ آپ کے آگے اٹھے ہوئے ہیں، بڑی عمر کے ضعیف العمر لوگوں کے ہاتھ آپ کے آگے اٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ آپ اپنی قدرت کے بڑے بڑے ہاتھوں کے ذریعے ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو کچھ نصیب فرما دیجیے، عنایت فرما دیجیے، بھیک نصیب فرما دیجیے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے، آپ کا نام بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر اور پوری امت پر فضل و کرم فرما دیجیے. اے اللہ جتنا بڑا آپ کا نام ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں، اے اللہ اتنا ہی بڑا پوری امت پر، ہم سب پر، پوری امت پر فضل و کرم فرما دیجیے. اے اللہ اپنے محبوب، اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت کو غیروں کے حوالے نہ فرمائیے. اے اللہ غیروں کے حوالے نہ فرمائیے. اے اللہ غیروں سے، اے اللہ غیروں کے پنجے سے ہم سب کو بچا لیجیے. اے اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کو بچا لیجیے. اے اللہ ہمارے مریضوں کو، جتنے بھی مریض ہیں، ہسپتالوں میں ہوں یا گھروں میں ہوں، سب کو نیک اعمال کے لیے شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اے اللہ جو ہمارے علماء ہیں، جو مدارس ہیں، دین کی خدمت میں مشغول ہیں، اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما لیجئے، سب کو اخلاص نصیب فرما دیجئے. اے اللہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جن کو آج رومال پوشی کی گئی اور جنہوں نے تکمیل کی ہے، اے اللہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے خوب خوب اپنے دین کا کام لے لیجئے، ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے، دیر اور دور کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں، دعوت و تبلیغ ہو، اے اللہ ختم نبوت کی محنت ہو، مدارس کی محنت ہو، اے اللہ ان تمام محنتوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم سب کو آپس میں جوڑ، اتحاد، اتفاق، محبت نصیب فرما دیجئے، مودت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو آپس میں تعلق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما لیجئے، علماء کی حفاظت فرما لیجئے، نمازیوں کی حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ حاسدین کے حسد سے ہمارے ہمارے مدارس کو محفوظ فرما دیجیے، بغض رکھنے والوں کے بغض سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ نظر بد سے ان مدارس کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، اے اللہ جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے ہی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اس جھلوری شہر پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیے، اے اللہ اس مسجد اس مدرسے پر خاص رحمتیں نازل فرمائیے، اے اللہ یہاں کے آس پاس کے قرب و جوار کے گھروں پر اپنی رحمت اپنی اے اللہ اپنی برکات کا نزول فرمائیے، اے اللہ یہاں کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائیے، اے اللہ یہاں کے لوگوں کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے منتخب فرما لیجیے، اے اللہ یہاں کے لوگوں کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے منتخب فرما لیجیے، ہم سب کو اے اللہ جو محبت سے بھرا ہوا دل آپ اپنے خاص دوستوں کو نصیب فرماتے ہیں، اے اللہ ہم کو بھی ہمارے سینوں میں وہ دل نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہم بھی اس دل کا سوال کرتے ہیں، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہواؤں حرص والا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا رحم فرما دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، نہ زندہ ہے نہ مردہ دل بدل دے، سنوں میں دھڑکنوں میں نام تیرا، مزہ آ جائے ایسا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں بس اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے قابل بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی رحمتوں اور برکات کے نزول کی جگہ بنا دیجئے، اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی قدردانی نصیب فرمائیے، ہم سب کو حدیث شریف کی قدردانی نصیب فرمائیے، ہم سب کو علماء کی قدردانی نصیب فرمائیے، اور بزرگان دین اللہ والوں کی اہل اللہ کی قدردانی نصیب فرمائیے، اے اللہ اپنے فضل سے جو نہیں مانگا بغیر مانگے ہی نصیب فرما دیجیے، اور مولانا عبد الباسط صاحب کے لیے دعا فرمائیے، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، اور جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے لے رہے ہیں اللہ اور ترقی نصیب فرمائے، اور ان کے فیض کو عام اور تام فرمائے، اور ان کو جسمانی اور روحانی دونوں صحتیں نصیب فرمائے، اور ان کو خوب خوب اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء امتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.